السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده المصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین، معزز سامعین، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اپنی کیسی کیسی نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے. اس رب کریم کا احسان عظیم ہے جس نے زندگی کی نعمت عطا فرمائی ہے، صحت عطا فرمائی، ایمان عطا فرمایا، اپنے دربار میں حاضری کے مواقع عطا فرماتے ہیں. اللہ کرے کہ ہمارا یہ اللہ کے گھر سے وابستہ ہونا دنیا میں ایسا کارآمد ثابت ہو جائے کہ آخرت میں بھی اللہ تعالی کا دیدار نصیب ہو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت و صادق و مصدوق، کائنات میں سب سے بڑی سچی ہستی گزرے ہیں. آپ نے بتایا ہے کہ جو حضرات، جو نمازی، جو مومن جمعے کے دن جمعہ پڑھنے کے لیے اہتمام سے حاضر ہوتے ہیں، اور جو جتنا زیادہ امام کے نزدیک بیٹھتے ہیں، قیامت کے دن بھی اسی ترتیب سے اللہ تعالیٰ اپنے دیدار کے وقت ان کو اپنے قریب اور نزدیک بٹھائیں گے. اللہ کرے کہ ہمارا یہ ہفتہ وار جمع ہونا، نمازوں کی ادائیگی کے لیے صبح و شام اللہ کے گھر میں حاضری لگانا قبول ہو جائے، منظور ہو جائے، کہ آخرت میں ہمارا بیڑا پار ہو جائے. یہ دنیا دار العمل ہے، یہاں اللہ پاک نے ہمیں امتحان کے لیے بھیجا ہے، اعمال ہمارے لیے رکھے ہیں. نیکیاں کرنے والے آخرت سنوار کر جاتے ہیں، بدی کرنے والے آخرت بگاڑ کر پلٹ جاتے ہیں. نیک صحبت، نیک دوستی، نیک تعلق، اللہ والوں کا ساتھ جس کسی کو دنیا میں نصیب ہو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنائی ہوئی خوشخبری کے مطابق آخرت میں بھی وہ اللہ کے دوستوں کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا. المرء مع من احب، انسان کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جس سے اس کی محبتیں وابستہ ہوں گی. دنیا میں اللہ سے محبت رکھی، اللہ کے رسول سے محبت کی، اللہ والوں سے محبت رکھی، دین اسلام سے محبت کی، تو یہی محبت آخرت کی نجات کا ذریعہ بن جائے گی. اللہ کی محبت یہ سر چشمہ ہے کہ بندے کے دل میں اصل محبت اللہ تعالی کی ذات کی ہو، پھر اسی محبت کی وجہ سے دنیا کے تمام رشتوں کی محبت ہو. بالذات اور بالاصل دل میں اللہ کی محبت ہو، اور پھر اللہ ہی کی محبت کی خاطر کائنات میں ہر ہر چیز کی محبت ہو، حتیٰ کہ بیوی سے محبت، بچوں سے محبت، ماں باپ سے محبت، عزیز اور اقارب بہن بھائیوں سے محبت، رشتہ داروں سے محبت، اہل ایمان سے محبت، اللہ کی مخلوق سے محبت، یہ ساری محبتیں دراصل اللہ کی محبت کی خاطر ہوں. اللہ کی محبت جب نصیب ہو جائے تو پھر اس کی خاطر کی جانے والی محبتوں میں بھی دوام ہوتا ہے، خلوص ہوتا ہے، مٹھاس ہوتا ہے. اللہ کی محبت ملی ہوئی ہو، خدا نہ خواستہ دنیا میں کوئی تکلیف آ جائے، دکھ درد آ جائے، تو وہ دکھ درد ہلکا رہتا ہے. خدا نہ خواستہ کوئی نقصان ہو گیا، کوئی چیز فوت ہو گئی، تو اللہ تو ہے ہی، اللہ کی ذات تو موجود ہے، اس ذات کا سہارا دنیا کے غموں کو ہلکا کر دیتا ہے. زندگی پر کیف پائی گرچہ دل میں غم رہا، زندگی پر کیف پائی گرچہ دل میں غم رہا، ان کے غم کے فیض سے ہر غم میں میں بے غم رہا. اللہ کا درد جب نصیب ہو جائے، اللہ کی محبت جب مل جائے، پھر اللہ کی محبت کے آگے ہر محبت ہیچ ہو جاتی ہے. اللہ کے درد محبت کے سامنے دنیا کا ہر درد اور دکھ ہیچ ہو جاتا ہے. پھر اللہ کی محبت میں عبادات بھی آسان ہوتی ہیں، گناہوں سے رکنا بھی آسان ہو جاتا ہے. زاویہ نظر اگر درست ہو جائے، نو کے پلک اگر سدھر جائے، سنور جائے، تو پھر ہر عمل میں اللہ کی محبت، اللہ کی اپنائیت اور اللہ کی وہ شفقت نظر آتی ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالی کی طرف چلنے والا راہ سلوک اختیار کرتا ہے، منزل بمنزل مجاہدے کرتے کرتے آگے بڑھتے بڑھتے وہ سالک کے بجائے واصل ہو جاتا ہے، اللہ تعالی تک پہنچ جاتا ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی تک پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کی خصوصی توجہ، خصوصی رحمت وہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. اور بندے کا اللہ تعالی کی ذات تک پہنچنا کہ وہ اللہ تعالی کو پا گیا، اللہ تعالی تک پہنچ گیا، اس کی نشانی کیا بیان فرمائی؟ فرمایا کہ اس کی علامت یہ ہے کہ پھر بندہ ہر حال میں اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہتا ہے. خوشی اور غمی، دکھ اور تکلیف، ہر موقع پر اس کی نظر چونکہ اللہ تعالی کی طرف ہوتی ہے، تو پھر بندہ اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ راضی ہیں ہم اسی میں جس میں ہیں آپ راضی. اللہ تعالی کی محبت وہ بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے، تو بندہ جب ہر حال میں اللہ سے راضی ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالی بھی اپنے بندے سے ہر حال میں راضی ہو جاتے ہیں. یہ محبوبیت، یہ محبت، یہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کا ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کے ہو گئے. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن گیا اللہ اس کے بن گئے. اور پھر ایسا اونچا مقام ملتا ہے، ایسی محبت اور اپنائیت ملتی ہے، ایسے لاڈ اور پیار ملتے ہیں، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے. بندے کی پسند اور چاہت کے مطابق پھر کام ہونے لگ جاتے ہیں، کیونکہ اس نے اپنی انا کو فنا کیا، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا، اپنے آپ کو مٹا دیا، تو اللہ تعالی بھی پھر بندے کی چاہت کے مطابق فیصلے فرماتے ہیں. نگاہ درست ہو جائے، زاویہ نظر مثبت ہو اور حقیقی منزل کی طرف ہو، تو پھر کامیابی انسان کے قدم چومتی ہے. یہ زاویہ نظر، نظر کا صحیح منزل کی جانب پڑ جانا، ہر ایک کا اپنا اپنا زاویہ نظر ہوا کرتا ہے، ہر ایک کی اپنی سوچ ہے، ہر ایک کے اپنے خیالات ہیں. یہ سوچ اور فکر، یہ خیالات اور تصورات، ان کو صحیح نہج پر لانا، یہ تب ہوتا ہے جب انسان صحیح سوچ و فکر رکھنے والوں کے ساتھ اٹھتا اور بیٹھتا ہے. صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت. اچھوں کی صحبت میں بیٹھے گا اچھا بن جائے گا، بروں کی صحبت میں بیٹھے گا برا بن جائے گا. زاویہ نظر درست ہو جائے، اللہ تعالی کی محبت نصیب ہو جائے، پھر اللہ کی محبت میں ہر محبت اچھی لگتی ہے، ہر عبادت اس کے اندر چاشنی محسوس ہوتی ہے، ہر گناہ اس کے اندر قدورت محسوس ہوتی ہے. نظر نظر کا فرق ہوتا ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مجلس اور محفل لگا کرتی تھی، امام ابو یوسف رحمہ اللہ یتیم بچے تھے. ماں نے ایک دھوبی کے پاس لگایا کہ بچہ کچھ کام کاج سیکھ جائے گا تو کل کو کچھ پیسے کما کر لائے گا. بچہ جاتے جاتے امام صاحب کی محفل پر نظر پڑتی تو ان محفل میں آ جاتا. ذہین اور ہوشیار بچہ تھا, اس کو اس محفل کے اندر حلاوت محسوس ہونے لگی. علمی محفل, قال اللہ اور قال الرسول کا درس چلتا ہوتا تو بچہ آ کر بیٹھ جاتا. وقتاً فوقتاً ماں کو شکایت موصول ہوتی کہ بچہ دھوبی کیا نہیں پہنچ رہا. ایک وقت ماں آئی اور کہنے لگی امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ سے ناراض ہو کر کہ آپ میرے بچے کو بگاڑ رہے ہیں, میں اس کو کام پر بھیجتی ہوں اور آپ اس کو اپنے پاس بٹھا لیتے ہیں. فرمایا کہ ہم تو بگڑے ہوئے ہیں, جو ہمارے پاس بیٹھے گا وہ بگڑے گا ہی. فکر نہ کرو, تمہارا بچہ ضائع نہ ہوگا, تمہارے بچے کو وہ نعمت نصیب ہوگی کہ کل کو یہ مستقبل میں پستے کا بنا ہوا فالودہ کھائے گا. اس زمانے میں پستے کا فالودہ یہ شاہی فالودہ تصور ہوتا تھا. ماں اپنی نظر سے دیکھ رہی ہے کہ میرا بچہ ہنر سیکھنے کے بجائے یہاں مولوی صاحب کے پاس بیٹھا ہے. امام صاحب اپنی نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ بچہ باصلاحیت ہے, کل کو اللہ پاک اسے دین کا کام لیں گے. وہ وقت آیا, مدت بیت گئی, زمانے گزر گئے. ہارون الرشید کے زمانے کے اندر حضرت امام اعظم امام ابو یوسف قاضی القضات تھے, چیف جسٹس تھے, تمام کے تمام قاضیوں کے قاضی تھے. ایک دن ہارون الرشید نے امام صاحب کو فرمایا کہ آج ہم آپ کو اپنے شاہی دربار کا خصوصی بنا ہوا پستے کا فالودہ کھلائیں گے. دسترخوان پر فالودہ آیا, امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی حالت غیر ہو گئی. ہارون الرشید متعجب ہوئے کہ آخر اس فالودے کو دیکھ کر آپ کی طبیعت کے اندر کچھ تبدیلی دکھائی دیتی ہے. فرمایا کہ آج مجھے اپنے استاد کی وہ بات یاد آئی جو بچپن میں انہوں نے میری ماں سے کہی تھی کہ تمہارے بچہ وہ کام سیکھ رہا ہے, وہ ہنر سیکھ رہا ہے, وہ نعمت حاصل کر رہا ہے کہ اس کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کو پستے کا فالودہ کھلائیں گے. آج شاہی دربار میں شاہی دسترخوان پر کس اعزاز اور اکرام کے ساتھ اللہ تعالیٰ مجھے پستے کا فالودہ کھلا رہے ہیں. ماں اپنی نظر سے دیکھ رہی تھی, سمجھ رہی تھی کہ شاید میرا بچہ ضائع ہو رہا ہے. امام صاحب اپنی نظر سے دیکھ رہے تھے, سمجھ رہے تھے بچہ کام کا بن رہا ہے. نظر نظر کا فرق ہوتا ہے. ایک بادشاہ نے ایک موقع پر ایک مصرع کہا اور کہا کہ اس کا دوسرا مصرع, احباب موجود تھے ان میں سے, کہا کہ ہر ایک اس کا جوڑ لگائے. اس لیے تصویر جانا ہم نے کھچوائی نہیں, ایک مصرع دے دیا, اس لیے تصویر جانا ہم نے کھچوائی نہیں, اس کے جوڑ کا ایک مصرع پیش کیا جائے. اب دربار کے اندر مختلف علوم اور فنون کے ماہرین موجود تھے. سب سے پہلے ایک عالم دین نے اپنا علمی ذوق استعمال کرتے ہوئے اس مصرع کا دوسرا مصرع بنایا اور فرمایا کہ بت پرستی دین احمد میں روا آئی نہیں, اس لیے تصویر جانا ہم نے کھچوائی نہیں. دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں بت پرستی جائز نہیں, تصویر کشی جائز نہیں, اس لیے ہم نے اپنے جان کی تصویر نہیں کھینچی, اپنے محبوب کی تصویر نہیں کھینچی. بت پرستی دین احمد میں روا آئی نہیں, روا کا معنی جائز. بت پرستی دین احمد میں روا آئی نہیں, اس لیے تصویر جانا ہم نے کھچوائی نہیں. فلسفی بیٹھے تھے, انہوں نے اپنے فلسفیانہ ذوق کے مطابق کہا, ایک سے جب دو ہوئے لطف یکتائی نہیں, اس لیے تصویر جانا ہم نے کھچوائی نہیں. محبوب جب اکیلا ہوتا ہے تو اس وقت محبت کی بات الگ ہوتی ہے, ایک سے دو ہو جائیں تو وہ مزہ نہیں رہتا. ہم تو محبت میں بھی توحید کے قائل ہیں فراز, ایک ہی شخص کو محبوب بنائے رکھا. اللہ کرے کہ ہمیں سچی محبت نصیب ہو جائے اپنے آقا حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے, سچا عشق نصیب ہو جائے, سچا پیار نصیب ہو جائے, وارے کے نیارے ہیں. تو فلسفی نے کہا کہ ایک سے جب دو ہوئے لطف یکتائی نہیں, وہ ایک کا مزہ نہ رہا, اس لیے تصویر جانا ہم نے کھچوائی نہیں. کہ محبوب بھی ہو, محبوب کی تصویر بھی ہو, دو محبوب سامنے ہو, اس لیے ہم نے ایک کو ہی برقرار رکھا. تیسرا تھا بنیا, بخیل کنجوس. اس نے کہا کہ زر مصور مانگتا ہے جیب میں پائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے کھچوائی نہیں۔ اس کے دل دماغ میں پیسہ بسا ہوا تھا، تو اس نے اسی پیسے کو ذکر کیا کہ مصور محبوب کی تصویر بنانے کے لیے پیسہ مانگتا ہے اور جیب میں پیسے نہیں ہیں، اس لیے ہم نے تصویر چھوڑ دی۔ زر مصور مانگتا ہے جیب میں پائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے کھچوائی نہیں۔ چوتھے شخص کی باری آئی جو نابینا تھے، انہوں نے کہا کہ اس میں گویائی نہیں ہم میں بینائی نہیں۔ تصویر اگر بنوا لی جائے، تصویر تو بولتی نہیں، اس میں گویائی نہیں ہم میں بینائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے کھچوائی نہیں۔ تصویر بول نہیں پائے گی، ہم دیکھ نہیں پائیں گے، تو تصویر کا فائدہ نہ رہا۔ ہر ایک اپنا اپنا ذوق پیش کر رہا ہے، زاویہ نظر جدا تو ہر ایک کا تصور جدا، ہر ایک کے جذبات جدا۔ آخر میں باری آئی بادشاہ سلامت کی، انہوں نے کہا کہ لوہے دل پر نقش ہے احساس تنہائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے کھچوائی نہیں۔ دل کی تختی پر اپنے محبوب کا عکس نقش ہے، اس لیے ہمیں تصویر کھچوانے کی ضرورت ہی نہیں۔ لوہے دل پر نقش ہے احساس تنہائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے کھچوائی نہیں۔ بات یہی ہے کہ اللہ کی محبت دل پر جم جائے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق دل کے اندر سما جائے۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ اللہ کرے کہ ہمارے دل اور دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رچ بس جائیں، کہ زندگی کا ہر کام کرتے وقت ہمارے سامنے اللہ ہوں، اللہ کے رسول ہوں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ مسجد میں کتنی دفعہ ہوتا ہے کہ وضو خانے پر گھڑی کوئی بھول گیا، چشمہ کوئی بھول گیا، چابی بھول گیا، حتیٰ کہ موبائل وضو کے دوران بھول گیا، نمازی اٹھا کر لا کر سیدھا سیدھا دے دیتے ہیں کہ وضو خانے سے گھڑی ملی ہے، چشمہ ملا ہے، چابیاں ملی ہیں، حتیٰ کہ پرس مل جاتا ہے، کبھی 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 موبائل مل جاتا ہے۔ اللہ کے گھر میں آئے ہوئے ہیں، اس وقت اللہ کا استحضار ہے کہ اللہ کے گھر میں آئے ہوئے ہیں، دل میں ایک ڈر اور خوف اور اللہ کی محبت اور اپنائیت ہے۔ حالانکہ وہاں سے بھی کوئی چیز اٹھا کر چوری کر سکتا ہے، لیکن لا کر امانت داری دیانت داری کے ساتھ امام صاحب یا مؤذن صاحب کو پکڑاتے ہیں۔ یہی حال اگر ہمارا زندگی کے ہر لمحے ہو جائے کہ کسی کا ایک پیسہ بھی ہمارے پاس ناجائز اور ناحق نہ آئے، اللہ ہمارے سامنے ہوں، اللہ کے حبیب ہمارے سامنے ہوں، تو کتنے مزے آ جائیں کہ اللہ کا تصور اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات وہ ہمارے سامنے ہوں، کہ جائز پر چلنا جائز کو اپنانا، ناجائز پر مت چلنا ناجائز کو مت اپنانا۔ زاویہ نظر اگر ہمارا درست ہو جائے کہ اس وقت ہم دنیا کی راہ گزر سے چل کے آگے منزل کی طرف جا رہے ہیں، چلتے چلتے نہ ہمیں کوئی امانت میں خیانت کرنی ہے، نہ ایمانداری کے خلاف بےمانی کرنی ہے، نہ کوئی گناہ کرنا ہے، نہ کسی کا حق مارنا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک موقع پر اپنے صحابہ کا امتحان لیا۔ زاویہ نظر، نظر جب درست ہو تو ہر انسان کی سوچ پھر مثبت ہو جاتی ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ، جن میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان تینوں حضرات کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے در دولت پر تشریف لائے۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ خوشی سے پھولے نہ سمائے کہ ہمارے گھر میں آج اتنے عظیم الشان مہمان تشریف لائے، ہمارے گھر کو رونق بخشی۔ خوشی خوشی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے جلدی جلدی گھر کے اندر جو چیز موجود تھی ضیافت کے لیے پیش کیا۔ ایک بڑا خوبصورت کانچ کا برتن تھا، تشت تھا، جس طرح آج کل ہمارے دور میں ڈش ہوتی ہے، کانچ کی ڈش جس میں کھیر یا کسٹرڈ وغیرہ تیار کیا جاتا ہے۔ تو ایک کانچ کا برتن تھا، تشت تھا، جو بڑا خوبصورت صاف شفاف بنا ہوا تھا۔ آپ نے گھر میں موجود شہد اس میں انڈیلا، اس پیالے کو شہد سے بھر کے اندر مہمانوں کے لیے بھجوا دیا۔ قسمت سے بھیجتے بھیجتے کہیں اس میں ایک بال گر گیا۔ خوبصورت کانچ کا صاف شفاف برتن، اس میں شہد، بہترین غذا، بہترین نعمت، شفا کا سامان، اور اس میں ایک بال گر گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا, آپ کی نظر پڑی بال پر کہ برتن بھی صاف شفاف, شہد بھی صاف شفاف, اور اس میں ایک باریک بال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو بال اٹھا کر ایک طرف رکھ دیتے اور سارے مہمان حضرات شہد استعمال فرماتے, لیکن اللہ والوں کی نظریں اور اللہ والوں سے بڑھ کر جو سب سے بڑے اللہ والے تھے وہ ہمیشہ ہر چیز سے سبق لیا کرتے تھے. آپ نے حاضرین سے فرمایا کہ بھائی دیکھو شہد میں بال گرا ہوا ہے, برتن بھی بڑا صاف شفاف ہے, شہد بڑا پاکیزہ ہے, ایک بال اس کے بیچ میں ہے. ہر ایک اپنے اپنے مزاج کے مطابق غور و فکر کرے اور کوئی نہ کوئی سبق کی بات پیش کرے. سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ ہوا, آپ نے فرمایا کہ مومن کا دل اس صاف شفاف تشت سے زیادہ چمکدار اور پاکیزہ, اور اس کے دل کے اندر جو نور ایمان ہے وہ اس شہد سے زیادہ میٹھا. مومن کا دل اس برتن سے زیادہ صاف شفاف چمکتا دمکتا, اس کے اندر موجود شہد وہ اس کے اندر موجود نور ایمان وہ اس شہد سے زیادہ لذیذ اور میٹھا. فرمایا کہ اس ایمان کو موت کے وقت تک صحیح سلامت بچا لینا یہ اس بال سے زیادہ باریک ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ ہوا, آپ فرمانے لگے حکومت اس برتن سے زیادہ چمکتی دمکتی روشن صاف شفاف, اور حکمرانی بادشاہت وہ اس شہد سے زیادہ لذیذ, لیکن بادشاہت کے دوران عدل و انصاف اور ظلم و ستم سے بچنا وہ اس بال سے زیادہ باریک ہے. بادشاہت تو بڑی چمک دمک والی اور حکمرانی کے مزے شہد سے زیادہ میٹھے, لیکن حکمرانی کے دوران کہیں ظلم و ستم نہ ہو, عدل و انصاف قائم رہے, فرمایا کہ اس بال سے زیادہ باریک ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی, فرمایا کہ مہمان کا گھر میں آنا اس تشت سے زیادہ چمکتا دمکتا روشن, اور مہمان کی ضیافت, اس کا اکرام, اس کی مہمان نوازی یہ اس شہد سے زیادہ میٹھی, لیکن مہمان کو خوش کر کے واپس پلٹانا بال سے زیادہ باریک ہے. نہیں معلوم کہ وہ خوش ہو کے لوٹے گا کہ ناراض. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی باری آئی, فرمایا کہ علم دین وہ اس برتن سے زیادہ چمکتا دمکتا, اس تشت سے زیادہ روشن صاف اور شفاف, اور علم دین کا حصول شہد سے زیادہ لذیذ, لیکن اس علم پر عمل کرنا بال سے زیدہ باریک. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی آواز آئی, فرمانے لگی عورت کی عفت و پاک دامنی, اس کی شرم و حیا اس برتن سے زیادہ صاف شفاف چمکتی اور دمکتی, عورت کے وجود پر لباس اور اس کے چہرے پر پردہ اور اس کی اوڑھنی اس شہد سے زیادہ لذیذ, لیکن نہ عورت کی نگاہ کسی غیر محرم پر پڑے نہ کسی غیر محرم کی نگاہ عورت پر پڑے یہ بال سے زیادہ باریک. ایسی عفیف, ایسی پاک دامن, ایسی حیا دار خاتون کہ جن سے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فاطمہ پہلی تاریخ کا چاند ہے دیکھا؟ کہا کہ نہیں یا رسول اللہ. جب آپ نے ذرا پوچھا اصرار کر کے فرمانے لگی یا رسول اللہ حیا آ رہی تھی, شرم کے مارے نہیں دیکھا. آپ نے پوچھا اس میں شرم کی کیا بات چاند دیکھنے میں؟ فرمانے لگی آج پہلی رات کا چاند ہے, سارے مرد حضرات نگاہیں ڈال ڈال کے چاند کو دیکھ رہے ہیں, مجھے حیا آئی کہ جس وقت چاند پر غیر محرموں کی نگاہیں پڑے میری بھی نگاہ اس چاند پر پڑے, حیا کی وجہ سے میں نے آج چاند نہیں دیکھا. ایسی با حیا خاتون باری آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ نے فرمایا کہ اللہ کی معرفت وہ اس تشت سے زیادہ چمکتی دمکتی روشن اور صاف اور شفاف, اللہ کی معرفت کا حصول وہ شہد سے زیادہ لذیذ, لیکن اللہ کی معرفت کے مطابق اس پر عمل کرنا بال سے زیادہ باری. جو اللہ کو پہچان گیا پھر اللہ کی پہچان کی شایان شان اس کی عبادت انجام دینا فرمایا کہ بال سے زیادہ باری. حضرت جبریل امین تشریف لے آئے, فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ اس تشت سے زیادہ روشن چمکدار, اور اللہ کے راستے میں نکل کھڑا ہو اور پھر کفار کو ختم کر کے دین اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد کے میدان میں عملی طور پر اپنی خدمات پیش کر دے، یہ شہد سے زیادہ لذیذ، لیکن اس عمل کو مرتے دم تک جاری رکھنا بال سے زیادہ باریک۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہوا، جنت اس تشت سے زیادہ روشن چمکتی دمکتی، اور جنت کی نعمتیں وہ اس شہد سے زیادہ لذیذ، لیکن جنت تک پہنچنے کا راستہ جو پل صراط ہے وہ اس بال سے زیادہ باریک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ تمام مراحل خیر و خوبی کے ساتھ عبور کرنا نصیب فرمائے۔ بات یہ ہے کہ جنت بحر غفلت، یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ گزشتہ ہفتے میں ہمارے اکابرین میں سے دو بڑی بڑی ہستیاں آفتاب اور مہتاب، ایک تو کراچی کی بڑی ہستی حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ، جو استاد الاساتذہ سے اس وقت موجودہ تمام کے تمام مدارس میں تقریباً جتنے بھی علماء موجود ہیں، یا تو براہ راست یا بالواسطہ سب کے سب انہی کے شاگرد ہیں، 63 سال جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا درس دیا، 96 سال عمر پائی، حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کے بھی استاد تھے، مشیت الہی سے اللہ کو پیارے ہوئے۔ اور دوسری ہماری بڑی ہستی اکابرین امت میں سے یادگار اسلاف حضرت شیخ عبد الحفیظ مکی رحمہ اللہ، جو مکہ مکرمہ میں مقیم تھے اور دینی خدمت کے لیے مختلف اوقات میں دورے فرمایا کرتے تھے، افریقہ کے دورے پر تھے، وعظ و اصلاح کے بہت بڑے منصب پر فائز تھے، آپ کے خدام، آپ کے مریدین، آپ کے خلفاء ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں۔ افریقہ میں اسی دینی خدمت کے سفر کے دوران دل کا اٹیک ہوا اور اللہ کو پیارے ہوئے، اور سعادت دیکھیے، خوش نصیبی دیکھیے، پیدائش کہاں، رہائش مکہ مکرمہ میں، سفر اللہ کے راستے میں، وفات افریقہ کے ساؤتھ افریقہ کے علاقے میں، اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے اس جسد خاکی کی واپسی ہوئی مدینہ منورہ میں، کل صبح فجر کے بعد نماز جنازہ ادا کی گئی اور جنت البقیع میں آرام فرما ہو گئے۔ پہلوؤں میں مصطفیٰ کے بنا آپ کا مزار، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، ساری زندگی اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دی، اللہ پاک نے افریقہ کے جنگلوں سے واپس اپنے محبوب کو بلا لیا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سلا دیا۔ ہم اور آپ بھی اگر اللہ کے دوست بن جائیں، اللہ کے دوست دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جن پر اس میں ظاہر کی تجلی پڑتی ہے، اللہ ان کو شہرت عطا فرما دیتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جن پر اس میں باطن کی تجلی پڑتی ہے، اللہ ان کو گمنام کر دیتے ہیں۔ ہمیں گمنامی سے اور شہرت سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، اصل سروکار اللہ کی دوستی کا ہے۔ اللہ کی دوستی مل جائے، بھلے انسان گمنام ہو، اس گمنامی کے اندر بھی اگر اللہ کی دوستی اس کو مل گئی، وارے کے نیارے ہیں، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو محبوبیت عطا فرماتے ہیں، آخرت میں بھی اللہ پاک اس کو اپنے اعزاز عطا فرمائیں گے، اپنے دوستوں کے لیے اعلان فرمائیں گے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، سنو جو اللہ کے دوست ہیں آج آخرت کے میدان میں ان پر کوئی غم، کوئی حیرانی، کوئی پریشانی، کوئی بھی وحشت اور دہشت ان پر طاری نہیں۔ ایک دیہاتی اپنی اونٹنی لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لگی ہوئی ہے، میلے کچیلے ہیں، بکھرے بال ہیں، غبار آلود ہیں، چہرے پر ندامت اور شرمندگی کے آثار ہیں، اونٹنی کو باندھا، آپ کے پاس آ گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ دو چار باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ ہے تو کچھ بھی نہیں پاس، نفلی روزے وغیرہ نہیں رکھ سکتا، صرف رمضان کے روزے رکھ لیتا ہوں، نمازیں وغیرہ، نوافل وغیرہ، زیادہ عبادات کا اہتمام نہیں کر پاتا، صرف فرائض کا اہتمام رکھتا ہوں، غریب ہوں، مال میرے پاس ہے ہی نہیں، زکات مجھ پر فرض نہیں ہوتی، زادہ راہ مجھے میسر نہیں، حج بھی مجھ پر فرض نہیں، جو کچھ میرے ذمے ہے وہ میں انجام دے لیتا ہوں، اب مجھے بتائیں کہ اگر اس حال میں میرا انتقال ہو جائے تو میں جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں لے جایا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر مسکراہٹ آ گئی، فرمانے لگے کہ اگر تمہاری زبان جھوٹ سے اور غیبت سے بچتی رہی، تمہارا دل کینے اور حسد سے بچتا رہا، تمہاری نگاہ غیر محرم پر پڑنے اور دوسرے کے عیوب کو تلاش کرنے سے بچتی رہی، تو تم انہی تھوڑے سے اعمال کے ہوتے ہوئے میرے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ایک درویش ہے، ایک دیہاتی ہے، شرمندگی کے ساتھ آیا ہے، بظاہر کوئی اس کے پاس اساس نہیں، کوئی بڑے اعمال نہیں، لیکن اس نے جس معصومیت کے ساتھ سوال کیا، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور وہ بشارت سنائی کہ تم گناہوں سے بچتے رہو، یہ تھوڑے ہی اعمال تمہارے جنت کے داخلے کے لیے کافی ہیں۔ میرے محترم بزرگو، دوستو، وقت ہے، زندگی ملی ہوئی ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا جائے، نیکیاں بھلے مختصر ہوں لیکن فرائض اور واجبات کا حد درجہ اہتمام رکھا جائے، انشاءاللہ اللہ کی ولایت مل جائے گی، اللہ کی دوستی مل جائے گی، کامیابی ہمارے قدم چوم لے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے بزرگان دین کی طرح نیک بنائے، ایک بنائے، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ۔